بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 ستمبر 2006 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں مومن اور منافق میں فرق کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة منافقون کے حوالے سے ہم نے حقیقت نفاق، نفاق کا اصل سبب، اس بیماری کی نوعیت کیا ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، یہ موضوع ہے جس پر گفتگو چل رہی تھی. آج چوتھی نشست ہے، چوتھا موقع ہے کہ ہم اس موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں. جو لوگ پہلے پابندی سے شرکت کرتے رہے انہیں معلوم ہے کہ سورہ منافقون کا پہلا رکوع پڑھنے کے بعد پھر سورہ نساء کی کچھ آیات کا میں نے حوالہ دیا تھا، اور پچھلی مرتبہ جب حاضری ہوئی تھی تو سورہ نساء کی آیات زیر مطالعہ تھی، اور وہ بھی ابھی معاملہ نامکمل تھا. میں تمہید میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے. جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس سے پہلے سورہ نساء کی، آیت نمبر 136 تا 143 جبکہ مضمون چل رہا ہے 147 تک، یہ چار آیات ابھی باقی ہیں. ربط مضمون کے لیے صرف دو آیات پچھلی جو ہیں ان کو جوڑ کر میں آج کا مطالعہ شروع کر رہا ہوں. فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس کوشش میں ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، دراحال کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے، وہ خود دھوکے میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں خود فریبی کا شکار کر دیا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بڑی کسل مندی کے ساتھ، جیسے جبرن کسی کو کھڑا کیا گیا ہو، تب دلی آمادگی نہ ہو. یراؤن الناس، اور ان کا یہ کھڑے ہونا جو ہے یہ اصلاً لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، اپنے اسلام، اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، لوگوں کو جتانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ ذکر نہیں کرتے اللہ کا، وہ یاد نہیں رکھتے اللہ کو مگر برائے نام، بہت ہی کم، شاذ و نادر. یہ ہے آیت نمبر 142. کچھ گفتگو تو ہوئی تھی، لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اور اس بات کو واضح کیا جائے کہ کیا وہ دھوکہ دینا چاہ رہے تھے. سچے اہل ایمان اور منافقین میں اصل فرق کیا تھا؟ یہ سورہ نساء ہے، مدنی سورت ہے، اگرچہ مرض کی نشاندہی تو مکی سورتوں میں بھی ہوئی ہے، لیکن نفاق کا پودا پروان چڑھا مدینے میں، یہود کے زیر سایہ. ان کی حوصلہ افزائی تھی، وہ انکریج کرتے تھے اس طرح کے معاملات کو، اور مسلمانوں میں سے کچھ ایسے انہیں مل گئے جو اپنے جان و مال کا تحفظ چاہتے تھے، قربانیوں سے بچنا چاہتے تھے، جبکہ جو سچے مسلمان تھے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار، وہ تو ایک اشارے کے منتظر ہوتے تھے، گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، موقع ملے. سخت سے سخت مرحلہ بھی جو ہے ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں پیدا کر سکتا تھا، وہ تو خوش ہوتے تھے کہ موقع مل رہا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت خوشائی. وہ اللہ اور رسول کے سچے وفادار تھے، اور یہ طبقہ وہ تھا کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکلی نہیں تھی، ایمان تو لے آئے لیکن دنیا کی محبت، مال کی محبت، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، مال بھی محفوظ رہے، خود بھی محفوظ رہے، اپنے مفادات کا تحفظ، یہ لفظ زیادہ اس حقیقت کو واضح کرے گا، اپنے مفادات کا تحفظ. جبکہ سچے اہل ایمان کا معاملہ کیا تھا؟ ہرچ باد آباد. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے. اب جو کچھ بھی ہو، اب جو مشکل ہو، جو آزمائش ہو، جس امتحان سے گزرنا پڑے، لبیک، تیار ہے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار. لیکن یہ تھے، ان کا مسئلہ ہی وہ تھا، مال کی محبت، دنیا کی محبت کی وجہ سے ایک خاص اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کی. وہ جو سورہ حج کی آیت میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار تو رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے، مگر کنارے کنارے رہ کر، منجدار میں کودنے کو تیار نہیں ہے. کنارے رہ کر سے مراد یہ ہے جان و مال عزیز ہیں، اس کا تحفظ بھی کریں گے، ساتھ ساتھ اسلام کے ساتھ وابستگی بھی برقرار رہے. یہ ایک پالیسی تھی جو انہوں نے اپنائی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں. جب قربانی کا مرحلہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کوئی بہانہ کر دیتے تھے، عذر پیش کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے تھے. دیکھو ہم نبی کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے، معاذ اللہ، معاذ اللہ. تو ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اصل میں دھوکے میں خود آئے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خود فریبی میں مبتلا کر دیا ہے، وہ انہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے. اور وہ دھوکہ کیا ہے؟ وہ جو کہا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے کہ مچھلی اگر کانٹا نگل لے اور پھر اس کو ڈھیل ملتی جائے تو وہ سمجھ رہی ہے شاید مجھے ڈھیل مل گئی، میں آزاد ہوں، اور جتنی ڈھیل ملتی ہے اتنا اسے دھوکے میں وہ آتی ہے، لیکن پھر اس کو پکڑا جاتا ہے، پھر ڈور کھینچ لی جاتی ہے. تو یہ اسی خود فریبی کا شکار ہے جیسے مچھلی جو ہے کانٹا نگل چکی ہے اور اب اسے ڈور کی ڈھیل ملی ہوئی. اپنی اسی پالیسی کو قائم رکھنے کے لیے کہ ہمارا شمار مسلمانوں میں بھی رہے، اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، وہ کیا کرتے تھے؟ نماز میں انہیں آنا پڑتا تھا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، وہ دلی آمادگی سے نہیں آتے تھے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور ایک حدیث کے مطابق مسلمانوں میں سے وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جن کو جگہ ملے گی قیامت کے دن، سات طرح کے افراد، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے یا ایک طرح کے افراد وہ بھی ہیں کہ ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص کے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ بیتاب رہتا ہے کہ کب اذان کی آواز آئے اور لب کے، اس لیے کہ اس کا دل یہاں لگتا ہے، نماز میں لگتا ہے. ایک کیفیت وہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ مارے باندھے کو آ رہے ہیں جبرن، اس لیے کہ اگر نماز نہ پڑھے تو پھر ان کا دعوی ایمان ہی مشکوک ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل یہ مسئلہ نہیں ہے، آج کل آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو آپ کے اسلام اور ایمان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لہذا ضرورت نہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں سے زیادہ 8-10% ہیں جو پنجگانہ نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں. باہر کیف یہ تھا ان کا معاملہ، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے اسلام اور ایمان کے اظہار کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ ذکر نہیں کرتے تھے اللہ کا، یاد نہیں رکھتے تھے اللہ کو مگر بالکل برائے نام. ایک بات نوٹ کیجئے گا، سورہ نساء میں منافقین کے مرض کے حوالے سے ایک اور بہت اہم بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اطاعت رسول سے ان کی جان نکلتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت بہت گراں گزرتی تھی، بڑی بھاری پڑتی تھی، اس لیے کہ بار بار مطالبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہا ہے. چنانچہ وہ کہتے تھے کہ آپ نے قتال شروع کر دیا، قرآن میں تو آیت نازل نہیں ہوئی، پہلے ہمیں آیت دکھائیے قرآن میں. اور اسی سے آپ نے پہچان لیا ہوگا آج کے فتنے کو. آج بھی کچھ دانشور ہیں جو کہتے ہیں کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ زبان رسالت سے نکل رہا ہے وہی تو وہی ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ نے اس کو وحی قرار دیا ہے. وما ينطق عن الهوى، لیکن قرآن کے ماننے والے ایسے ڈھیٹ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایسی بات کے بارے میں حکم دے رہے ہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مثلا داڑھی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے. ان کے یہ احکامات جو ہیں یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ قرآن نے اس موضوع کو چھیڑا نہیں، اس بات کو اوپن رکھا. باہر کیف اس کو پہچانیے، مرض وہی ہے. وہ کہتے تھے آپ ہمیں قتال کا حکم دے رہے ہیں، قرآن میں ابھی نہیں آیا. شخصی اطاعت یہ ایک بہت بڑا ایک مظہر ہے، بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑا سمبل ہے نفاق کا، مرض نفاق کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، شخصی اطاعت انہیں بڑی بھاری پڑتی. چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں بار بار اطاعت رسول کی تاکید. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، دیکھو اس قسم کے کسی چکر میں مت پڑو کہ کیا چیز جو ہے وہ قرآن میں ہے اور کیا نہیں ہے. ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے گی اللہ کے حکم سے، رسول کی ہر بات ماننی پڑے گی تمہیں، یہ اللہ کا فیصلہ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. اتنا واضح کر دیا، کوئی بھام نہیں چھوڑا، لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی بن جائے ان کا پھر کوئی علاج. یہاں تک فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، نہیں، اور اے نبی قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تمام جھگڑوں اور تنازعوں میں آپ ہی کو حکم نہ بنائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو فیصلہ آپ صادر فرمائیں اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. نبی کا فیصلہ، اگر دل میں تنگی بھی محسوس کر رہے ہیں چاہے زبان سے مان رہے ہوں اور نبی کا فیصلہ دل میں گراں گزر رہا ہے تب بھی ان کا ایمان نہیں ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, جب تک پورے طور پر سر تسلیم خم نہیں کرتے نبی کے سامنے اللہ کے ہاں ان کا ایمان معتبر نہیں. یہ ہے اطاعت رسول کا مقام, اور اس صورت میں سب سے زیادہ تذکرہ منافقین کا ہے اور سب سے زیادہ زور اطاعت رسول کا. مذبذبین بین ذالک, یہ معلق ہیں درمیان میں ہی, اسلام اور کفر کے درمیان معلق ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. گٹھ جوڑ قائم رکھنا چاہتے ہیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی, یہود کے ساتھ بھی, مسلمانوں کے ساتھ بھی چاہتے ہیں کہ تعلق برقرار رہے, اسلام بھی جو ہے وہ بھی ہمارا معتبر رہے, اور اپنے جان و مال کی حفاظت بھی ہم پوری پوری کریں, اس کو بھی آنچ نہ آنے دیں. اسلام کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے, رسول کا جو فرمان ہے, سر تسلیم خم. اب چاہے اس میں مال کی قربانی آتی ہو چاہے جان کی قربانی دینی پڑے, اگر اس سے گریز کیا تو یہ اسلام کے منافی. تو مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضل اللہ فلن تجد له سبیلا, اور جسے اللہ تعالی ہی گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ. یہ طرز عمل کیا ہے اللہ نے بتا دیا, یہ بہت بڑی گمراہی ہے, اور جو اس گمراہی کا شکار ہو جائے گا اس کے لیے پھر اب کوئی واپسی کا راستہ بھی نہیں, کوئی انہیں راہ ہدایت پر نہیں لا سکتا. ایک خاص وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے در توبہ کھلا رکھتا ہے, معافی کی اور واپسی کی جو ہے وہ ایک رستہ, ایک سبیل برقرار رہتی ہے, لیکن ایک خاص وقت کے بعد دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے. اب اس سے آگے پڑھیے, یہ دو آیات اگلی جو ہیں اس میں ایک اور منافقین کا جو مسئلہ تھا جسے انہیں پہچانا جا سکتا تھا کہ کون ہیں جو اصل میں اس رستے پر چل رہے ہیں جو منافقت کا رستہ ہے, جو نفاق کا رستہ ہے, اور مسلمانوں کو اس طرف جانے سے روکا گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اہل ایمان کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر. مخلص اہل ایمان جو وفادار ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس کے دین کے, انہیں چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی کی پینگیں مت بڑھاؤ. یہ کیا ہے, کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہی منافقت کا بہت بڑا مظہر, مرض نفاق کی بہت بڑی علامت ہے. چونکہ مفادات کا تحفظ ہے, اپنی دنیا, اپنے مفادات, یہاں کی آسائشیں, یہاں کی سہولتیں, یہاں کی مراعات, قربانی دینے سے گریز کر رہے ہیں, لہذا خود کو بچانے کے لیے, اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دوستیاں گاڑتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ, اللہ کے دشمنوں کے ساتھ. اور آپ نے پڑھا ہوگا شاید آج کالم عرفان صدیقی صاحب کا, خون کے آنسو روتا ہے دل اس کو پڑھ کر, جو کچھ ہم نے کیا ہے. ملا عبد السلام ضعیف, افغانستان کے سفیر, ان کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا. انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے خود نوشت, اس کا تذکرہ پہلے عطاء اللہ قاسمی صاحب نے کیا تھا, آج کے اخبار میں نوائے وقت میں عرفان صدیقی صاحب نے اس پر کالم لکھا ہے, اس کو پڑھیے گا. کس طریقے سے ہم نے جو اللہ کے وفادار اور مخلص تھے ان کو حوالے کیا ہم اللہ کے دشمنوں کے, اور سارے سفارتی اصول, سفارتی آداب, عدل و انصاف کے تقاضوں سب کو رونتے ہوئے. اس شخص کے پاس پاکستان کا ویزا تھا, وہ اسٹیٹ کا سفارتکار تھا اور یہاں پر پاکستان کی امانت تھا. کس جٹائی کے ساتھ جو ہے اس کو حوالے کیا گیا, جو پھر سلوک ہوا اس کے ساتھ, یہ آیت جو ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. لا تتخذ اليهود والنصارى, وہ بھی فرمایا لا تتخذ الكافرين اولیاء من دون المؤمنين, یہ سب کفر کے شیڈ ہیں مختلف, یہود ہوں یا نصارہ ہوں, سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست مت بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی طرف سے ایک صریح الزام لے لو تاکہ تم پر اللہ تعالی کا قانون عذاب لاگو ہو جائے؟ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرانا چاہتے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں گانٹ کر؟ سچے اہل ایمان کے ساتھ یہ سلوک اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد آگے وہ آپ کے علم ہی ہے. کہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان میں کاروائی کر سکے، اور وہ دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے. کیا ہے یہ سب؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ ہمارے قومی جرائم کی سزا ہے، اجتماعی جرائم. دین کو قائم نہیں کیا تو ہم سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، دشمن جو چاہے ہم سے کروا لے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کا ایک صریح الزام اپنے سر پر لے لو، اللہ کا قانون عذاب تم پر لاگو ہو جائے؟ وہ حدیث اس سے پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ من مشى مع فاسق غضب الله عليه واهتز له العرش، جو کسی فاسق کے ساتھ، گناہگار کے ساتھ، اللہ کے باغی کے ساتھ ایک قدم بھی چلتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے غضب سے عرش تھر تھرا اٹھتا ہے. تو جو کچھ ہم نے کیا اس پر کس درجے تھر تھرایا ہوگا وہ اللہ کا عرش، اہل دل ہی اس کا کچھ اندازہ کر سکتے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اب یہ اس نفاق کا انجام ہے، بدترین انجام، وہ سفر جس کا آغاز ایمان سے ہوا تھا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، وہ لوگ جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی تھی لیکن اپنی اس غلط روی کی وجہ سے اب کس انجام بد سے دوچار ہونے والے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں. دوسرے کفار کے مقابلے میں اللہ کا غضب ان پر زیادہ بڑھتا ہے، یہ زیادہ بڑی سزا کے مستحق. ولن تجد لهم نصيرا، اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار. سورہ حدید میں ہے ينادونهم ألم نكن معكم، چلائیں گے اے مسلمانوں دیکھو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں، اب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم بھی مسلمان تھے، تمہاری صفوں میں شریک تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، کہیں کوئی مہم آسان ہوتی تھی تو جہاد کے لیے بھی نکل کھڑے ہوتے تھے، جہاں جان کا اندیشہ نہ ہو اور مال غنیمت کی زیادہ توقع ہو. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ آج ہمارا انجام کفار کے ساتھ اور بدترین کفار کے ساتھ. الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں. بعض تو وہ ہیں کہ جو اپنی کجروی کے حوالے سے اس آخری منزل کو پہنچ چکے کہ اب توفیق سلب ہو گئی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، لیکن ابھی کچھ جو اس درمیانے رستے میں ہیں ان کے لیے موقع ہے. اللہ تعالی کان کھول رہا ہے، آنکھیں کھول رہا ہے، جن کو ہوش آ جائے انہیں احساس ہو کہ ہم غلط رستے پر چل رہے ہیں، ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں اور کس انجام بد کی طرف بڑھ رہے ہیں، جنہیں یہ احساس ہو جائے اور وہ توبہ کر لیں. الا الذین تابوا واصلحوا، اور اصلاح احوال بھی کریں. اور اصلاح احوال کیا ہوگی؟ واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جائیں، اب سچے وفادار بنے اللہ کے، اور اللہ کے باغیوں کے خلاف سرگرم عمل ہو جائیں، چاہے اس پہ گردن کٹتی ہو، جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، مفادات پر زد آتی ہو، اقتدار چھوڑنا پڑے، جو کچھ بھی ہو، اب چمٹ جائیں اللہ کے ساتھ. یہ ہے راستہ ان کے لیے. الا الذین تابوا واصلحوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اللہ نے زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں رہنمائی نہیں دی، ہماری معاشرت کیا ہونی چاہیے، ہماری سوشل ویلیوز کیا ہونی چاہیے، ہمارا طرز بود و باش کیا ہونا چاہیے، ہماری معیشت کیا ہونی چاہیے، ہماری عدالت کیسی ہونی چاہیے، ہماری سیاست کیا ہونی چاہیے، ہمیں انفرادی طور پر کیسا بندہ بننا ہے، اجتماعی طور پر کون سا نظام قائم کرنا ہے، پورے طور پر اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے اب خالص کر لیں، یہ تقاضا ہے، یہ ہے اصلاح عمل۔ اور جب اللہ کی بات آئی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے ہے، اسی صورت میں کھول دیا گیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت، یہ اصول، اس پر سختی سے کار بند ہو جائیں دنیا کے تمام معاملات، اگر ایسا کر دیں تو توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا، پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب اللہ کے نزدیک بھی سچے اہل ایمان میں شامل ہیں، اہل ایمان کے ساتھ۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جلد ہی، کوئی دیر کی بات ہے، ان مومنین پر دنیا میں اگر کوئی سختی آتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے ان کا کہ کتنے کچھ صادق القول ہیں، کتنے سچے ہیں اپنے دعوے میں، لیکن اجر عظیم ان کا منتظر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے گا، اصل اجر ان کے لیے محفوظ ہے۔ اور آخر میں بڑی اپیلنگ بات فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابک، خطاب ہم سب سے، مسلمانوں سے، ان میں مخلص بھی ہیں، ان میں کچے پکے بھی ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو نفاق کے رستے پر نکل کھڑے ہوئے، اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور اس پر ایمان اور یقین رکھو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے نا، اس میں اللہ کے مخلص اور وفادار بن کر رہو، اللہ خود نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب سے دوچار کرے، اسے کچھ نہیں ملے گا، وہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن اصول اس نے بنا دیے، اب تم خود اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا دو تو اور بات، ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اس کا تو در توبہ کھلا ہوا ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ ہمیں آوازیں دے رہی ہے، آؤ اس راستے کی طرف، اور یہ وہ راستہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ درست اور صحیح راستہ ہے، کہ جو اپنا سچا معبود ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، اس کے بندے بن کر زندگی گزارنی، عقل و فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، اس پر چلو۔ یہ ہے وہ انداز، یہ پانچویں پارے کی آخری آیت ہے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالی قدردان ہے، صاحب علم۔ ابھی نفاق کے حوالے سے کچھ گفتگو باقی ہے، وہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گی، لیکن آج آپ کے علم میں ہے کہ پوپ کے بیان کے خلاف یوم احتجاج کا بھی اعلان ہوا ہے علماء کی طرف سے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کمنٹ اس پر بھی آ جائے۔ دیکھیے، اب تک بہت کچھ بات ہو چکی ہے، اس کی مذمت، اس کی تردید بھرپور طور پر ہوئی ہے اور بالکل صحیح ہوئی، الحمدللہ کہ اس کو جو ہے وہ لائٹلی نہیں لیا گیا، اور پورے عالم اسلام میں اس کے خلاف ایک سخت ریئیکشن ہوا، اس لیے کہ حقیقت ہے کہ پوپ کا بیان حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یا تو وہ تاریخی حقائق سے اور خود تورات اور انجیل سے بھی واقف نہیں ہے، اور یا پھر اسلام کے حوالے سے شدید تعصب میں مبتلا ہے اور اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی، آئیدر دس اور دیٹ، اور مسلم دشمنی نے اسے اندھا بہرا کر دیا۔ دیکھیے جہاں تک جہاد کی بات ہے جو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور جہاد اللہ کے منشا کے مطابق نہیں ہے. کرسچین جو ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، انجیل کے ساتھ تورات کو بھی، جیسے مسلمان قرآن کے ساتھ ساتھ انجیل اور تورات اور زبور کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں. تو کرسچین وہ صرف انجیل پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ سابقہ کتابیں جو ہیں زبور اور تورات. اسی لیے بائبل آج کل جو ملتی ہے اس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے یعنی تورات اور زبور، اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی ہے یعنی انجیل. اس بائبل میں بے شمار جہاد کے واقعات کا ذکر ہے جو انبیاء کرام نے کیے، جو مسلمانوں نے اس وقت کے مسلمان امت بنی اسرائیل نے کیے. بالخصوص قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ایک اہم جہاد کا بڑی تفصیل سے ذکر آیا، تالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی جس کے بعد پھر بنی اسرائیل کو وہ بادشاہت ملی اور زبردست حکومت قائم ہوئی ان کی سلطنت. تالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، وہ نبی بھی تھے اور خلیفہ کہیے یا شہنشاہ کہیے اس وقت کے حوالے سے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جو حکومت قائم ہوئی تھی یہ ایک بہت بڑے جہاد کے نتیجے میں قائم. اب یہ حقائق کو بسف کرنے کے مترادف ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر تفصیل سے ہے اور موجودہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، سیموئیل جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر تفصیل سے ذکر ہے. اور قرآن کہتا ہے وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے ہو گزرے ہیں جن کے ساتھ قتال کیا، جہاد ہی نہیں قتال کیا بہت سے اللہ والوں نے. یہ تو پوری تاریخ جو ہے انبیاء اور رسول کی وہ تو مزین ہے جہاد کے واقعات سے. اسی طریقے سے دوسری بات، یہ درست ہے کہ اسلامی تاریخ میں جہاد ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا. وہ اس لیے کیا کہ اللہ کی وفاداری کی لازمی اس کا شرط ہے، تقاضا ہے. دیکھیں انجیل میں بھی جگہ جگہ خدائی حکومت کے قیام کا ذکر ملتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جیسے تیری حکومت آسمانوں میں ہے تیری حکومت زمین پر بھی قائم ہو. زمین پر قائم کیسے ہوگی؟ زمین پر تو طاغوت کی حکمرانی ہے، شیطانی قوتیں جو ہیں یہاں پر قابض ہیں، تو خدائی حکومت قائم کیسے ہوگی جب ان طاغوتی قوتوں کو جڑ سے اکھاڑا جائے، ان کا قلع قمع کرنا ہوگا. یہ اللہ سے وفاداری کا لازمی تقاضا ہے. اور لہذا جہاد عین منشاء الہی ہے اور مقصد تخلیق انسانیت ہے. دو باتیں اور سمجھنے کی ہیں جو اس نے مغالطے دیے. یہ صحیح ہے کہ اللہ کی حکومت کے قیام کے لیے جہاد مسلمانوں نے کیا، اور جیسے میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی بہت سے نبی اور رسولوں نے کیا. اور طریقہ یہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی ایک انسان کو بھی بزور شمشیر مسلمان نہیں کیا گیا. کسی کو گن پوائنٹ پر یا شمشیر کی نوک پر یہ نہیں کہا گیا کہ کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری ابھی جو ہے وہ گردن اڑاتے ہیں. اس طریقے سے اسلام نہیں پھیلا ہے، جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا گیا. کیسے پھیلا اسلام؟ اصل میں اللہ کی حکومت جب قائم ہوتی ہے صحیح معنوں میں تو اسی سے دنیا میں امن و امان قائم ہوتا ہے، اسی سے عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، اسی سے انسانوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں. اور اس نظام کی برکات کو دیکھ کر اور اللہ کے وفادار بندوں کے کردار اور سیرت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے. کوئی جبرن مسلمان نہیں کیا گیا پوری اسلامی تاریخ. یا وہ ثبوت دے دیں کہیں؟ یہ تو ہسٹری ہے. لیکن جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں مٹھی بھر مسلمان، انہوں نے کیا کیا؟ اس طاغوت کی حکمرانی کو، اس شیطانی حکمرانی کو ختم کر کے اللہ کے دین کو قائم کیا، رب کی دھرتی رب کا نظام، خدائی حکومت کو قائم کیا جس کا ذکر انجیل میں بار بار ملتا ہے کہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہونی چاہیے. اور اس نظام کی برکات ہے کہ پورا پورا علاقہ پھر مسلمان ہو گیا. اور یہاں تک کہ افریقہ کے ممالک کا معاملہ تو یہ ہے کہ اسلام دائے وہ ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی زبان بھی وہ عربی ہو گئی، پرانی زبانیں ختم. اس درجے وہ اسلام سے متاثر ہوئے ہیں، اس کی عظمت سے اور مسلمانوں کی عظمت کردار سے. اور پھر جو امن و امان قائم ہوا، جہاد کے نتیجے میں فساد نہیں ہوا دنیا میں، جو جہاد مسلمانوں نے کیا اس کے ذریعے سے امن و امان قائم ہوا، اس کے ذریعے سے عدل و انصاف ملا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہیومن رائٹس ملے. چنانچہ یہی بات ہے جو کہی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ، انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام. جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے، ایرانی سپہ سالار نے سوال کیا تھا غالبا، ہمارا کیا قصور ہے، یہ آپ کو کیا تکلیف ہے، بتائیں تو صحیح، جھگڑا کیا ہے ہمارا آپ کا، یہ جہاد کیوں ہو رہا ہے؟ انا قد ارسلنا، فرمایا کہ ہم بھیجے گئے ہیں، ایک مشن پر ہیں، یہ نبوی مشن ہے، یہ کام جو رسولوں کے ذمے ہوتا تھا وہ اب ہمارے ذمے لگا ہے. کیا؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیاروں سے ایمان کے نور کی طرف لائیں، انہیں متعارف کروائیں ایمان کے نور سے، اللہ کی ہدایت. ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے جو استحصالی نظام ہے اس سے انہیں نجات دے کر اسلام کے عدل و انصاف کی چھتری تلے لے آئیں. یہ تھا مقصد. چنانچہ اسی کے نتیجے میں عدل و انصاف، امن و امان، ایک بہترین معاشرت، معلمین امت جس میں انسانیت کا جوہر نمایاں ہو رہا ہے. اور آج کیا صورتحال ہے؟ آج تو انسان جو ہے وہ درندہ بن چکا ہے. چنانچہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس جہاد کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ خلافت راشدہ. اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ بھی مثالی حکومت تھی ان کے دور کی، لیکن وہ قائم ہوئی تھی جہاد کے نتیجے میں، وہ عظیم حکومت حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام. بہرکیف ہمارے لیے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ دیکھیے، پوپ کو یہ زہر اگلنے کی ضرورت کیوں ہوئی ہے؟ اگر اسلام کا چہرہ اتنا ہی روشن ہے تو اس کو کیوں یہ ہمت ہوئی ہے؟ اسلام کا چہرہ روشن ہے، اسلامی تاریخ تابناک ہے، لیکن آج ہم نے اسے داغدار کر دیا. وہ کہاں ہے خدائی حکومت جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس کو قائم کرنے کے لیے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر تورات میں ہے؟ 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک جگہ بھی قائم نہیں. اس کی جگہ بدترین نظام ہر جگہ قائم ہے، پوری اسلامی جو بھی ملت اسلامیہ ہے. اور مسلمان، اس وقت کے مسلمان عظمت کردار کے حامل تھے، اور آج کا مسلمان وضع میں تم ہوں نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ضرورت اس لیے ہوئی یہ زہر اگلنے کی. وہ آج کے حوالے سے دیکھ رہا ہے، جن لوگوں کو تاریخ کا شعور نہیں ہے وہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے. اسلام کو بدنام ہم نے کیا ہے، چنانچہ ہم خود بھی ذلیل و خوار ہیں، امریکہ کے غلام بن چکے ہیں. اب کوئی کسر رہ گئی ہے کوئی بات ثابت کرنے کی؟ ہمارے حکومتی ترجمان گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ یہ حدود آرڈیننس وغیرہ جو ہے یہ ہم خود کر رہے ہیں، امریکہ کا دباؤ نہیں ہے. اور امریکی وزارت خارجہ کا ترجمان کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے دباؤ پہ ہو رہا ہے. چلیے، آپ ان کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں. یہ ذلت و رسوائی. پوپ کے اعتراض کا اور اس جو بھی اس سے زہر ابلا ہے، اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ہم مملکت خداداد پاکستان میں خدائی حکومت قائم کریں، یہ ہے جواب. اس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش، محنت، جدوجہد. گھر بیٹھے نہیں ہوگا، اپنے ذاتی مفادات کی دوڑ میں ہر شخص لگا ہوا تو یہ کام نہیں ہوگا. جان و مال کا ایثار کرنا ہوگا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا تھا. اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی آئندہ گفتگو ہوگی، پہلے بھی ہوتی رہی. یہ ہے وہ کام جو کریں گے تو صحیح جواب دیا جائے گا، ورنہ آپ کر رہے ہیں مظاہرے، ٹھیک ہے مظاہرے بھی کرنے چاہیے، زبانی طور پر آپ اس کو کنڈیم کریں کیجئے، لیکن وہ اصل جواب نہیں ہے. اصل جواب اس خدائی حکومت کو قائم کرنا ہے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام، پھر دکھانا دنیا کو کہ اس جد و جہد اور جہاد کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوتی ہے وہی عدل و انصاف ملتا ہے، وہی امن و امان کی ضامن ہے، وہی ہے جو انسانوں کو ان کی ہیومن رائٹس دیتی ہے، بنیادی تمام حقوق، اور وہی ہے جہاں شرف انسانیت اور روحانیت ابھرتی ہے. باقی جب سب کچھ جو کچھ ہے وہ شیطنت ہے اور درندگی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. آخری بات، پوپ صاحب کا جو کہنا ہے کہ مسلمان اس وحشیانہ پن کے اندھیرے سے نکلیں جس نے انہیں گھیر رکھا ہے. وحشیانہ پن کس پر سوار ہے؟ دہشت گرد کون ہے؟ اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی. 9/11 کا ڈرامہ کس نے سٹیج کیا؟ اب یہ باتیں بالکل کھل کر آ گئی ہیں. یہ تو ایکسپلوسیو کے ذریعے ان کو گرایا گیا ہے، یہ فیکٹس ہیں. وہ بلڈنگ اس طرح نیچے آ ہی نہیں سکتی، آگ لگنے سے کبھی بھی وہ بلڈنگ اس طرح نیچے نہیں آ سکتی تھی. یہ تو میں نے بھی دیکھی ہیں بہت سی ویڈیوز، اور اب اور لوگ بھی نشر کر رہے ہیں کہ وہ بلڈنگ زمین پر آئی ہے فری فال سپیڈ سے، اور اگر اوپر کی بلڈنگ جو ہے گرنے سے نیچے اور پھر اس سے نیچے اور اس سے نیچے گرتی تو اس کو بہت ٹائم لگتا. اوپر تو گر ہی نہیں سکتی، وہ سٹیل سٹرکچر ہے، وہ اس طرح نہیں گرتا، اس کا سٹیل پھر بھی قائم رہتا ہے. یہ واحد ذریعہ ایکسپلوسیوز کے ذریعے ہائی رائز بلڈنگ کو گرانے کا ہے، اس کے ذریعے اسی سپیڈ سے وہ بلڈنگ زمین بوس ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں. یہ سب ڈرامہ. دہشت گرد کون ہے؟ وحشت کس نے پھیلائی ہے اس دور میں پوری دنیا میں؟ پوپ صاحب کو یہ بات بش سے کہنی چاہیے، یہودیوں سے کہنی چاہیے. حقائق کو وہ بس کر رہے ہیں، لیکن اس کا اصل سبب کیا ہے؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو ذلت اور رسوائی آج ہمارا مقدر ہے، اسی کا یہ حصہ ہے پوپ کا بیان. اس سے نکلنے کے لیے وہی ایک کام کرنا ہوگا جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا.